الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورہ انعام شریف کا اس کے درس کا تسلسل گزشتہ کئی جمعے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا اور آیت نمبر 7 تک کا خلاصہ سابقہ درس کے اندر مختصر سی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سورہ انعام مکی سورت ہونے کے اعتبار سے اور مکہ مکرمہ میں نزول کے اعتبار سے اپنے اندر توحید، انسان کے وجود، معاشرے کی صلاح اور بنیادی طور پر جو معاشرے میں اعتقادی اور بد مذہبیت کی ایک غلط رجحان ہو چکا ہے، یہی تمام مسامین کی تردید مکی صورتوں کے اندر ہوا کرتی ہے، کیونکہ خطاب اہل مکہ سے ہے اور اہل مکہ کی اکثریت جو ہے بلکہ مکمل طور پر سارے کے سارے مشرک ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں کہ جو سرے سے وجود باری تعالیٰ کے منکر ہیں، کچھ وہ ہیں جو خدا کے وجود کے تو قائل ہیں مگر اس کو ایک ماننے میں وہ اصرار نہیں کرتے بلکہ متعدد خداؤں کو اور نفع اور ضرر کی تاثیروں کو مختلف بت بنا کر اس میں اپنی ذہنوں سے اس کی تقسیمات کی ہوئی تھی۔ تو آپ کوئی بھی مکی سورت اٹھا کر دیکھیں تو اس میں مکی سورت شروع ہونے کے ساتھ ہی رب کریم کی جانب سے بندوں پر شفقت اور ان پر احسان کی انتہا بیان کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے وجود پر کہ تمہارے کو جو پیدا کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اس کا فہم، اس کی معرفت کو حاصل کرو، اور اس کا فہم، اس کی معرفت جب حاصل ہوگی، جب تم اس کی حیثیت اور اس کی مقدار اور اس کے معیار کو سمجھ سکو گے، تو مکی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت مکہ کے معاشرے کی صلاح کے لیے سب سے پہلے ان کے گرد و نواح کے دلائل کو پیش کرتا ہے اور اس میں ان کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان کا سلسلہ دیکھ لو، کیا یہ خود ہی ماری سے وجود میں آ گئے ہیں یا اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ اور جب آہستہ آہستہ یہ دلائل ان کے دل کو مو لیتے ہیں تو پھر ان کے وجود سے کلام ہوتا ہے کہ تم اپنے جسم کو دیکھو، اپنی جان کو دیکھو، تم جس جان پر پھول رہے ہو، جس پر اکڑ رہے ہو، یہ گندے قطرے سے بنائی گئی ہے اور تمہیں مٹی سے تخلیق دیا گیا ہے اور اسی مٹی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اسی سورہ انعام کی ابتدا میں ہے کہ ہم نے تم سے پہلے کتنی خوبصورت نسلیں آباد کی تھی اور کتنی بہترین قومیں آباد کی تھی، کہ اے اہل مکہ تم تو تجارت میں اپنا توتی رکھتے ہو، اپنا ایک مقام رکھتے ہو، تجارت میں تمہارا توتی بولتا ہے، ایک انفرادیت اور یکتائی تمہارے اندر ہے اور بڑی ذہانت کے ساتھ تم سفر طے کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، تو کیا تم دیکھتے نہیں کہ دوران سفر تمہارا گزر کیسی کیسی وادیوں سے ہوتا ہے، کیسی کیسی بستیوں سے ہوتا ہے کہ جو آج ایک کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں، آج ایک گویا کہ بھولی بسری کے مانند ہو چکی ہے، آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں. اتنے بڑے بڑے مکانات اور محلات تمہیں ان بستیوں میں نظر آتے ہیں, تو کیا تمہارا دل اس بات کی طرف نہیں جاتا کہ یہاں پر کون سی قوم آباد ہوا کرتی ہوگی, یہاں پر کون لوگ رہتے ہوں گے, آخر کیا ہوا جو یہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے, آخر کیا ہوا کہ ان قوموں کو پیوند خاک کر دیا گیا, آخر کیا ہوا کہ مونجو دوڑو اور اس قسم کی جو اور بھی گویا کے مظاہر ہیں ان کو زمین میں غرق کر دیا گیا, العیاذ باللہ, اللہ محفوظ فرمائے اس عذاب سے. تو آخر تم دیکھو کہ یہ چیزیں کیوں ہوئی ہیں. اور سب سے بڑی بات, سمود کو تم دیکھو جو پہاڑوں میں گھر بناتے تھے, جن کی کاریگری کو دیکھ کر تمہاری عقل حیران ہو جائے. تم تجارت میں ملکہ رکھتے ہو, وہ خطاطی میں اور تعمیرات میں بڑے بہترین معمار ہوا کرتے تھے, ان کی عقل کے سامنے, ان کی دانش کے سامنے, ان کے فہم کے سامنے تم تو عشر عشیر بھی نہیں ہو, ان کی عقل کا, ان کے فہم کا, ان کی سمجھ کا دسواں حصہ بھی نہیں ہو. تو تم دیکھو کہ جب ان کو اللہ نے عقل کی اتنی بلندی عطا فرمائی اور ذہن اور فہم ایسا عطا فرمایا, اتنے بڑے قبیلے پر ان کی قوموں کو آباد کیا, اتنے رنگ و نسل کی خوبصورتیاں رب نے ان کو عطا فرمائی, لیکن جب وہ خدا کے پیغام حق توحید کے منکر ہو گئے, خدا کی توحید کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کے سامنے انہوں نے دوسرے خداؤں کو گرنا شروع کر دیا, تو رب قریب ہر گناہ کو معاف کرتا ہے, شرک کو معاف نہیں فرماتا. فرما اس وجہ سے ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا, عبرت کا کلنگ بنا دیا, ان سے عبرت حاصل کرو. زمین و آسمان کے مظاہر تو ہم نے تمہیں بتا دیے ہیں, لیکن اگر پھر بھی تمہاری عقلیں ٹھکانے نہیں رکھتی تو عذاب کی وعید بھی سن لو کہ یہ تم گرد و نواح کے اندر اپنی آبادیاں اور کھنڈرات دیکھتے ہو, یہ تم سے ماہر لوگ تھے, لیکن جب انہوں نے پیغام حق کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا. تو یہ کفار کو ہر طریقے سے رب کریم کی جانب سے شفقت دی جا رہی ہے. یا تو ڈائریکٹ کہہ دیا جاتا بس مانو اور کچھ بھی نہیں, اللہ کی جانب سے کہہ دیا جاتا بس میں ہوں مجھے مانو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, لیکن نہیں, رب کی جانب سے زبردستی نہیں ہوتی ہے بلکہ شفقت ہوتی ہے. پیغام تو رکھ دیا جاتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں, اور یہ تمہارے سامنے جو عظیم ہستی جلوگر ہیں, یہ ہمارے محبوب ہیں, خاتم النبیین ہیں, ان کے سر پر ہم نے رسالت کا تاج سے ان کو سرفراز فرمایا ہے, یہ دعویٰ تو کر دیا جاتا ہے, لیکن یہ دعویٰ ان پر ٹھونسا نہیں جاتا, بلکہ ان کے اندر کے جوہر فطرت کو اجاگر کیا جاتا ہے, جوہر فہم کو اجاگر کیا جاتا ہے کہ عقل کے دشمنوں ذرا اپنے گرد و نواح میں دیکھو, ان کے فہم کو بالغ کیا جاتا ہے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ واقعی میں ہم غلطی کی طرف ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ رب کریم چاہتا تو پہلے ہی عذاب لا کر ان کو ختم کر دیتا, لیکن نہیں, ان کے سامنے ہر فہم کے کار لائے جاتے ہیں, ان کے ہر مطالبات کو قبول کیا جاتا ہے, اور جب وہ باز نہیں آتے, اڑے رہتے ہیں, ہٹ درم بن جاتے ہیں اور گویا کہ وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں, تو جب اتمام حجت ہو چکی ہوتی ہے, ساری حجت تمام ہو چکی ہوتی ہے, اس کے باوجود وہ سرے منہ اپنے مسئلے سے انحراف نہیں کرتے بلکہ اس پر ڈٹے رہتے ہیں, تو پھر عذاب الہی آ جاتا ہے. لیکن ایک لمبے عرصے کے بعد, بار بار ان کے مطالبے کے بعد, اپنی طرف سے دلائل پیش کر کے, ان کے مطالبات کو لے کر, جس طرح قوم سمود سے کہا اب کیا چاہیے, اب کیا چاہیے تمہیں, سب چیز تو تمہیں دکھا دی ہے, کہا ٹھیک ہے اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے, عجیب و غریب مطالبہ, پہاڑ سے اونٹنی نکلے, چٹان سے اونٹنی نکلے اور ہو بھی حاملہ اور بچے کو جنے, تو یہ عجیب و غریب مطالبہ ہے. اللہ نے فرمایا, اللہ کے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا کر دیا جائے تو مان لو گے, کہا جی مان لیں گے, دعا فرمائی جی معجزہ صادر ہو گیا, چٹان شک ہو گئی, اونٹنی باہر نکلی, حاملہ تھی, اس نے بچے کو جنا, کہا دیکھ لو مطالبہ تو پورا ہو گیا نا, پہلے زمین آسمان گرد و نواح سارے دلائل دیتے رہے, تم نہیں مانتے رہے, ہم نے تم سے پوچھا کہ بھائی تمہارے سامنے کیا کیا جائے جس سے تم اس حق کو قبول کرو گے, تو تم نے اتنی بھاری بھرکم بات کی کہ جناب پتھر سے ایک جاندار اونٹنی پیدا ہو اور وہ ہو بھی حاملہ اور اس کا وقت بھی پیدا کرنے کا, جننے کا وہ وقت ہو کہ وہ باہر نکلے اور بچے کو جن دے, تو یہ ہو, تو دیکھو تمہارے من و عن جو تمہارا نظریہ اور مطالبہ تھا اس کے عین مطابق یہ کر دیا گیا ہے. وہ کہنے لگے یہ تو بہت بڑا جادو ہے, یہ معجزہ تھوڑی ہے, یہ تو جادو ہے. تو جب قومیں اپنے منہ سے مطالبہ کرتی ہیں, اور کیونکہ جب رب ان کے سامنے دلائل پیش کرتا ہے اس کو سن کر جب وہ اپنی طرف سے مطالبہ کرتی ہیں اور اس مطالبے پر جب دلائل دیا جاتا ہے, اور اگر وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے تو وہ اتمام حجت ہوتا ہے, اس کے بعد تمام معاملات ختم کر دیے جاتے ہیں. قوم سمود پر اسی کے بعد عذاب آیا اور انہوں نے ناقت اللہ اللہ کی اس اونٹنی کو قتل کر دیا. اللہ اکبر. تو اس کے بعد رب کریم کی جانب سے عذاب الہی آ گیا اور یہی مطالبہ مکہ کے کفار بھی کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی ہم اس چیز کو نہیں مان سکتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, ہم اس چیز کو نہیں مان سکتے کہ یہ ہے. ابو سفیان کا بھی آپ نے واقعہ سنا ہے کہ سرکار نے پے در پہ شفقتیں ان کے ساتھ کی. جب انتہا پر پہنچے اور مکہ فتح ہو گیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان تم میرے بارے میں اب کیا کہتے ہو یہ بتاؤ کہ دیکھو یہ عروج تمہارا زوال میں تبدیل ہو گیا, یہ تمہاری شان و شوکت اللہ نے مجھے دے دی, میری عزت کرامت جو تمہارے حامی و ناصر تھے وہ مجھ پر جان نشاور کرنے والے ہو گئے, میری غلامی دائمی انہوں نے قبول کر لی, اب ابو سفیان تم کیا کہتے ہو؟ کہنے کہ حضور دل کی بات کروں, میرے آقا نے فرمایا ہم سارے تبصرے سننے کے قائل ہیں, ہم میں برداشت کی طاقت ہے, اور جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. فرمایا جو بولو. ابو سفیان کہنے لگے میں اللہ کو تو مان گیا آپ کو نہیں مانا, کہ میرے دل میں اللہ کی محبت تو آ گئی ہے لیکن میرے دل میں آپ کی محبت نہیں آتی. سرکار نے مسکرا کے فرمایا کوئی بات نہیں, اب تم مزید دلائل دیکھتے رہو, ایک وقت آئے گا تمہارا شرح صدر ہو جائے گا اور تمہارے دل میں میری محبت بھی پیدا ہو جائے گی, لیکن جب تک میری محبت نہیں آئے گی تو خدا کو ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا. جب تک میرا مقام اور میری عزت کا قبضہ اور غلغلہ تیرے دل پر نہیں ہوگا تو لا الہ الا اللہ کہتے رہے پھر بھی جہنم میں جائے گا, اس لیے کہ میں تیرے سامنے ہوں اور میں خدا کی دلیل ہوں. جب تک مجھ میرے ذریعے خدا کو نہیں مانے گا اس وقت تک تیرا خدا کو ماننا مقبول نہیں ہوگا. کہا حضور آپ نے دل کی بات پوچھی تھی میں نے بتا دی. سکا نے فرمایا دل پر کسی کا قبضہ نہیں ہوتا, اللہ ایسے ماحول تیرے لیے بنا دے گا. اور عین وہ وقت جو فتح مکہ ہوا اور سرکار جلوگر تھے, لوگ دور دور سے آتے تھے, سرکار کی دسبوسی کرتے, آپ کے پائے مقدس کو چومتے اور سرکار کے سامنے نذرانے عقیدت پیش کرتے اور حضور سے اپنی التجائے کرتے, تو ابو سفیان قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ جناب, کیونکہ ابو سفیان قریش کے سردار تھے, سرکار کو ماننے میں ان کی اپنی انا آڑ آتی تھی, کیونکہ قریش کے تو وہ سردار تھے, مکہ کے تو وہ حاکم تھے, وہ کیسے مان لے؟ تو انانیت جو ہے وہ حق قبول کرنے کو روکتی تھی, ذاتی چودراہٹ جو ہے اور اتنی آبائیت جو ہے وہ حق قبول کرنے کو گویا کہ, اور وہ سب مانتے تھے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ صفات نبی کی ہوتی ہے, لیکن کہا کہ حضور میرے دل میں آپ کا مقام آتا ہی نہیں ہے, خدا کو میں مان گیا, شرک سے میں توبہ کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہی ہے لیکن آپ کے لیے میرے دل میں گویا کہ جگہ نہیں بنتی ہے. سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں, کہا جہاں پیغام حق تیرے توحید تیرے دل میں آ گیا ہے تو رسالت کے چراغ بھی تیرے دل میں کھل جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, تم میرے ساتھ رہا کر, میرے قریب رہا کر. اب قریب بیٹھے ہوئے سرکار سے, سرکار ابو سفیان کو قریب بٹھاتے تھے تاکہ ان کا شرح صدر ہو جائے تالیف کرب کے لیے. اب جو لوگ قصائد آ رہے ہیں اور گویا کہ قافلے آ رہے ہیں اور وہ جس انداز میں سرکار کی تعظیم کر رہے ہیں, بڑے بڑے عرب کے سورما اور زعما, بڑے بڑے بہادر سرکار کے سامنے سر جھکا رہے ہیں, تو ابو سفیان دور بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ اتنی عزت اور اتنا مقام, میں نے تو اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا, لیکن اگر ان کو حکومت ہی مکہ کی چاہیے تھی, دل دل میں سوچتے ہیں, اب دل پر تو خیال کی گرفت نہیں ہے, بس خیال آ گیا دل میں, دل میں سوچتے ہیں اگر ان کو یہی چاہیے تھا اور یہی سارے معاملات چاہیے تھے تو ہم نے تو ان سے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہو, قریش کی بادشاہی بھی دے دیتے ہیں, عرب کی ایک حسین لڑکی سے آپ کی شادی بھی کرا دیتے ہیں, جتنے مال کا آپ مطالبہ کریں وہ بھی دے دیتے ہیں, لیکن یہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ میرے ایک ہاتھ میں تم سورج رکھ دو, ایک میں چاند رکھ دو, یعنی اتنی بڑی دولت بھی اگر بالفرض میں کہوں کہ لا دو جو تم لا نہیں سکتے, لیکن اس کے باوجود بھی میں توحید کے پیغام کو چھوڑوں گا نہیں. تو یہ دل میں سوچتے ہیں اگر ان کو یہی چاہیے تھا اور یہ یہی چاہتے تھے کہ لوگ آئیں میرے پاس بیٹھیں اور اپنی التجائیں میرے پاس رکھیں, میں گویا کہ اپنے من سے بھی عالی کی برکت سے پشائی کر دوں, تو یہ تو ہم دے رہے تھے. اب دل میں یہ جو فاسد خیال آنے لگے تو اب سب خاموش تھے, کس کو کیا پتا, حضرت ابو سفیان تو اپنے اندر سرگوشی کر رہے تھے لیکن نگاہ نبوت نے ان کے دل کو بھانپ لیا, نگاہ نبوت نے ان کے دل کو دیکھ لیا. سرکار نے مجمع میں ان کی طرف توجہ فرمائی اور قریب بلایا, وہ قریب آیا تو سرکار نے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہم اصلح قلب ابی سفیان, مولا اس کے دل کی اصلاح فرما اور اس میں ایمان کو تازہ فرما. ابو سفیان کہتے ہیں سرکار کا ہاتھ میرے سینے پر لگا, مجھے یہ لگا کہ کفر میرے سینے سے چھٹ رہا ہے اور حضور کی محبت میرے دل میں داخل ہو رہی ہے. تو یہ ان کا مقام تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں صحابیت کے شرف عطا فرمائے. اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہن یہ نبی پاک کے علم کے فیضان سے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، جو اللہ نے آپ میں بدیت فرمایا ہے، اس کے ذریعے آپ کو گویا کہ ایمان کی استقامت ہوئی اور یہ سارے معاملات ہوئے. یہاں سے یہ پتا چلا کہ نبی دلوں کی خبریں رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے، وہ دل کے عزائم کو جانتے ہیں. ابو سفیان اپنے دل میں جو سوچ رہا تھا کوئی نہ سوچ سکا نہ کوئی سن سکا، لیکن سماعت نبوت نے اس کو سن لیا اور نگاہ نبوت نے اس کو دیکھ لیا. حضرت گرامی، تو یہ حجت ہوتی ہے کہ نبی کی جانب سے اس کو کمال کر دیا جاتا ہے. یہی سورہ انعام کے اندر ساتویں آیت میں یہی ذکر کیا گیا تھا. کافر یہ کہتے تھے کہ آپ کو ہم نبی مان لیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے. سرکار نے فرمایا خاموشی سے بات کرنا اور سمجھ سے کرنا اور تمیز سے کرنا کہ دیکھو اب مطالبہ تمہاری جانب سے ہے، اب اس کو نہیں مانا تو عذاب آ جائے گا. کیونکہ جب تک ہمارے جانب سے تھا تو 100 دلیل بھی ہم دے تم ٹھکرا دو تو ہم 101 پھر دیں گے، 102 پھر دیں گے، لیکن جہاں سے تم مطالبہ کرو اس کو پورا کریں تو پھر بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. کہا ٹھیک ہے. کہا کیا تمہارا مطالبہ؟ کہا جی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ پر لکھی ہوئی کتاب اترے، کاغذ پر لکھی ہوئی ہو. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اللہ فرماتا اگر ہم آپ پر محبوب لکھی ہوئی کتاب اتاریں، جو ان کا مطالبہ ہے کہ کاغذ پر، قرطاس، کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب ہو، اور ان کا مطالبہ تھا جب لکھی ہوئی کتاب ہمارے سامنے آ جائے گی کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، جب یہ آ جائے گی تو ہم کیا کریں گے؟ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِهِمْ، تو اس کو ہم ہاتھ لگا کر ٹٹو لیں گے کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ہم اس کو مس کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ فرماتا اگر میں کتاب لکھی بھی بھیج بھی دوں نا اور یہ اپنے ہاتھوں میں ٹٹو لے گئی بھی، تو پھر بھی میرے محبوب یہ یہی کہیں گے لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو بہت بڑا کھلا جادو ہے، یہ تو جادو کر دیا ہے، جادو ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ اس وقت یہ کہہ دیں گے نا تو پھر عذاب الہی آ جائے گا. اور محبوب میرا تو اس سے وعدہ ہے کہ تیری قوم کو اور تیری امت کو دائمی طور پر ختم نہیں کیا جائے گا. جزوی عذاب تو آئیں گے، لیکن اور انبیاء کی قوموں کو جس طرح کے بالکل نیست و نابود کر دیا گیا ہے، وہ قاعدہ رب کریم نے امت محمدیہ کے لیے نہیں رکھا. زلزلے آئیں گے، اللہ محفوظ فرمائے، اور عذاب آئیں گے بارشوں کی صورت میں، اللہ محفوظ فرمائے ہم مسلمانوں کو. لیکن یہ جزوی طور پر ہوگا، تھوڑا تھوڑا ہوگا، کسی مخصوص علاقے پر ہوگا، چند افرادوں پر ہوگا، لیکن کلی طور پر قوم کو ختم کر دیا جائے، یہ امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے بری کر دیا ہے، یہ انعام دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ جو رب کریم ہم پر اتنی شفقت کرتا ہے کہ ہمارے لیے دلائل کے، احسان کے انبھار در انبھار لگا دیتا ہے، صرف اس لیے کہ تم مجھے ایک مان لو، میرا شریک مت بناؤ، میرے رسول کو مان لو، اور میری جو ساری نعمتیں اس کو استعمال کرتے رہو، کوئی حساب نہیں ہو. اتنا بھی کام تم سے نہیں ہوتا. یہ ساری نعمتیں ہم نے تم کو دی ہے، یہ شباب دیا ہے، یہ دنیا پر صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے، بس یہ کہہ دو، باقی جتنی نعمتیں اس کو استعمال کرو، اس کو سرو کرو، اس کے بارے میں تمہیں پوچھا نہیں جائے گا. ہم نے یہ نعمتیں انہی کے لیے رکھی ہے جو ہماری توحید کو قبول کرتے ہیں اور ہمارے محبوب کی رسالت کو قبول کرتے ہیں. تو اے مولا ہمارے دل کو تیری توحید کے لیے اور تیرے محبوب کی رسالت کے لیے کشادہ فرما، ہمارے دل کی زمین کو پیغام حق کے لیے زرخیز فرما، ایمانی کلمات کو ہمارے قلوب میں منقش فرما، ایمانی کلمات کی برکت سے ہماری ظاہر اور ہمارے باطن کو ایسا بنا جیسے تیرے محبوب چاہتے ہیں. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پیغام حق پر اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل پیرا فرمائے.